سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الاحزاب ایک بالکل مختلف انداز سے شروع ہو رہی ہے۔ عموماً صورتیں جو شروع ہوتی ہیں اس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، یا قرآن پاک کی کوئی بات ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہوتی ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں اور تقویٰ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سبق پوری صورت کے اندر چلے گا جو اگلے اس پارے میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں یہ چیز جو سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے بعد ماننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ انسان کتنا ہی کچھ کیوں نہ سن لے، لیکن جب تک اس کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کام سن کے کر کے بتا کے بھی وہ فائدہ نہیں حاصل کرے گا۔ تو جس طرح سورت نور کا آغاز بہت ہی اسٹرانگ تھا اور اس میں بہت سارے معاشرتی احکامات تھے، سورت احزاب کے اندر بھی ہم ایک تو خاندان اور معاشرے کی بہت ساری رسموں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، کچھ ایسی چیزیں جو ہم کئی سالوں سے اپنی زندگیوں پر لاد چکے ان کو اتارنا ہے انشاءاللہ، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں غزوہ احزاب کے ناطے سے اور عورتوں کے لباس اور حجاب کے معاملے میں بھی ہیں۔ اس لیے یہ صورت واقعی ہم سب کی پوری توجہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور کیا ہمارے دل اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم بھی اس وحی کے اثر کو قبول کر سکیں۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے صورت کے آغاز میں ہی، ایک اللہ کا ڈر اور ایک توکل، یہی دو چیزیں ہیں جو بندے کو نیکیوں پہ مائل کرتے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ دو دلوں کی بات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا تو آپ کی محبت کی باتیں کرتا، اور جب دوسروں میں جاتا تو ان کی محبت کرتا۔ جب اس کو کہا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو مذاق اڑاتا، کہتا میرے دو دل ہیں، ایک دل اسلام کے ساتھ ہے اور ایک کفر کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ دو دلوں کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا دل بھی کفر ہی کے ساتھ ہے۔ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنا جائزہ تو لے کر دیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کے انداز طور طریقوں کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی دو دل تو نہیں، ایک دھڑ کے اندر ایک اللہ کی مرضی کا دل ہو اور ایک دوسری طرف کا دل ہو۔ اور جب تک یہ دو دل ہی نہیں ختم ہوتی، ہاف ہارٹیڈلی کسی بات کو سننا یا ہاف ہارٹیڈلی کسی بات کو کرنا، یہ ہماری زندگی سے نہیں نکل جاتا، اس وقت تک یاد رکھیے کہ اسلام کی خوبی نہیں دکھتی۔ پھر اس کے بعد یہاں زہار کی بات ہو رہی ہے۔ دور جاہلیت کی قسم تھی کہ مرد اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے مشابہ کر دیتے، یہ قسم کی طلاق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری چیزوں کو یہاں ختم کیا، اور اس کی زیادہ ڈیٹیل صورت مجادلہ میں آئیں گی، لیکن یہاں اشارتاً ذہن سازی کر دی، بیٹا وہی ہے جو اپنا بچہ ہو، منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ منہ بولے ہی بیٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض دفعہ لوگوں کو بیٹا بنانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے بچے کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے کسی مجبوری کے طور پہ، جیسے فاسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں، مجبوری میں یا کسی ضرورت کے تحت یا کسی غریب اور یتیم کو سہارا دینے کے لیے پال لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اس میں اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس بچے کا نام نہیں بدلا جا سکتا۔ کسی کا بھی بچہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی کا بچہ لے لیں، لیکن اس بچے کا نام بدل دینا، اس کی ولدیت چھپا دینا، یہ اسلام میں نہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اسلام نسب کی کتنی حفاظت کرتا ہے. زنا کی بھی جو اسلام میں برائی پیش کی جاتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام پیدا ہونے والے بچوں کا ہم نسب نہیں بدلنا چاہتا. لہٰذا ایسی چیزیں منہ بولی بیعت جو ہوتی ہیں اس کو اپنی باتوں ہی تک رکھنا چاہیے, نہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کہہ دیا جائے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی, یاد رکھو اس عہدوں پہ ماں کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے, کہ تم سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی, سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. کیوں لیا یہ عہد؟ آخر وجہ کیا تھی؟ لیا صلی الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذاباً علیما, تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے احسان کو جو بھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. مسلمانوں کے اوپر جو بہت ساری مشکلات آئیں ان میں سے ایک مشکل غزوہ خندق کی بھی تھی, کہ جس میں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے گروہ جو تھے جمع ہو کر آ گئے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت کر لی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایسے وقتوں پہ مدد کر کے دکھاتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اسباب نہیں ہیں, اصل چیز جو لوگوں کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے وہ ریسورسز نہیں بلکہ لوگوں کے وہ آداب اور لوگوں کی وہ عادات اور لوگوں کے وہ عمل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو لاتے ہیں. اللہ نے آندھیاں بھیج کر پورے دشمنوں کو تتر بتر کر دیا, آپس میں ان کے پھوٹ پڑ گئی. ایک مہینے تک حصار کر کے بیٹھے رہے مدینہ کے, لیکن کچھ ملا نہیں. کیا جذبے تھے وہ, کیا لوگ تھے وہ. حیرت ہوتی ہے, آج پھر آسمان ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور زمین ایسے لوگوں کو طلب کرتی ہے. آج مسلمان تتر بتر دکھتے ہیں, آج وہ مسلمان بکھرے ہوئے دکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے اللہ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی. دعا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یونائٹ کر دے اور اس طریقے سے دشمنوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں کہ دشمنوں کی جرت ہی نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کی طرف آئیں. اب اگلی کچھ آیتوں میں وہی سارے مناظر ہیں, اس کو امیجنیٹ بھی کریں اور اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے رہیں کہ کیا آج مسلمانوں کے اندر وہی حالات ہیں جو اس دور میں مسلمانوں کے تھے. اور اللہ کی اگر مدد نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے, وہ ان آیات سے انشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ شروع سے پڑھوں گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے احسان جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں, یعنی فرشتوں کی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے. سوچیے ذرا کیا حال ہوگا. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. کیا گمان ہوتے ہیں ایسے وقتوں میں؟ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو لوگ ملاح کو برا کہنے لگتے ہیں. گاڑی چلتی رہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن جھٹکا لگے تو لوگ ڈرائیور کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اسی طرح اچھے دنوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں تو سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن ذرا شکست کی صورت ہو, کیفیت خراب ہو, تو ایسی صورت میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرنے کی بجائے اللہ پہ باتیں کرنے لگتے ہیں. کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ کیا ہوا؟ کہاں مسلمانوں کو فتح ملنی تھی؟ کہاں ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھی؟ اس طرح کی بدگمانیاں ہونے لگی کہ آج تو ہم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جائیں گے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. آج تک ایسے مناظر تاریخ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو ان دنوں میں تھے. آج لوگ کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں پہ حالات تنگ ہیں, مسلمانوں پہ سختی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ایمان چھوٹے ہیں, اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سختیوں کو لوگ آج بڑی سمجھنے لگے. تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات دیکھیں, تو آپ کو تو آج کا دور بڑا ہی پروٹوکول کا دور دکھے گا. اندر سے کوئی جڑیں کاٹے تو کاٹ دے, لیکن زبان سے کوئی اسلام لانے کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی بری بات نہیں کرتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایمان پیدا کیا جائے جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل کر دے, اور انسان اس طرح سیسا پلائی دیوار بن جائیں کہ سارے دشمن بھی مل کے آ جائیں تو مسلمانوں کا بال کا ویکا نہ کر سکیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, جس وقت ایمان والوں کے ایمان بڑھتے ہیں نا اسی وقت نفاق والوں کا نفاق بھی بڑھتا ہے. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں. ایک طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح اور نصرت کی وجہ سے اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے تھے, اور دوسری طرف منافق تھے کہ جو اس حالات میں اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, جن کو اللہ تعالیٰ انہیں کی کچھ باتوں کا اگلی آیتوں میں تذکرہ فرماتے ہیں. یاد کرو وہ لوگ جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. نعوذ باللہ, اس حد تک بھی انسان گر جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے اس کو دھوکہ لگنے لگتے ہیں. جب ان میں سے گروہ نے کہا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع ہی نہیں, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ گھر خطرے میں نہ تھے, وہ دراصل میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. دیکھیے ذرا, گھروں کے خالی ہونے کا بہانہ کر کے میدان جنگ سے بھاگنے والے, اللہ نے ان کے دلوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی, کہا یہ صرف بہانے ہیں. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے, اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑی گہری چوٹ ہے. بعض دفعہ جب دین کی دعوت ہوتی ہے, دین کا کام ہوتا ہے, تو اس وقت بہت سارے لوگ جہاں اس دعوت پہ لبئی کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ بہانہ کرتے ہیں کیا کریں, گھر نہیں چھوڑتے, بچے چھوٹے کیسے چھوڑیں, بڑوں کو کیا کریں, کھانے پکانے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا کوئی دنیا کا کام آ جائے تو پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. رات 12 ایک ایک بجے تک شادی حالوں میں عورتیں بیٹھی رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. عورتیں جاب کریں اور سارا گھر الپٹ ہو اور کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جہاں بات آئے گی دین کی تو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ حقوق العباد پورے کرنے لگتے ہیں, اور حقوق العباد پورے کرتے کرتے حقوق اللہ بھی حقوق العباد کے نام پہ قربان کرنے لگتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, کیونکہ یہاں نفاق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں نفاق سے خالی کر دے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر نفاق ہوتا ہے تو اس کے سر پہ کوئی سینگ آ جاتے ہیں. وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. ہر اچھا بندہ جو اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرتا ہے, حضرت عمر فاروق خود کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی سخت فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں اللہ کے پاس منافقوں میں تو نہیں لکھی گئی. تو ایسے وقت میں انسان اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. مشکل حالات میں ایک انسان کا جو رویہ ہوتا ہے, جو حالات ہوتے ہیں دین کے, اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, تعاون ہے, یہ ہر چیز انسان کے اصل کو کھول کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یعنی باتیں تو بہت بڑی کرتے تھے, لیکن جب موقع آیا تو اس وقت بہانے تراشنے لگے. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. نہیں مرو گے میدان جنگ میں تو زندہ کتنے دن رہو گے, کہیں نہ کہیں مر جاؤ گے. آپ دیکھیے جو اللہ کے راستے میں نہیں مرتا یا اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو نہیں کماتا وہ دنیا کے مزوں میں کھپ جاتا ہے. جو یہاں سے بچے گا وہ کوئی بچ کے تھوڑی جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا. کہا چند دن کی بات ہے کر لو, کیا ہوگا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ. اے نبی ان سے پوچھو, ایسے لوگوں سے پوچھو, کیا پوچھو, کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس برائے نام گنانے کو. یعنی بعض لوگ ایسے تھے انکار نہیں کر سکتے تھے, چلے جاتے تھے, رسمن چلے جاتے تھے, لیکن وہاں جا کے بس ادھر دیکھ رہے ہوتے, ادھر دیکھ رہے ہوتے, کوئی کیا کہے کیا کرے, کچھ بتایا ہی نہیں ہمیں کام کیا کرتے, کسی نے بتایا ہی نہیں کہ دشمنوں کو مارنا چاہیے, ہمیں تو بتایا ہی نہیں کہ تلواریں بھی اٹھانی ہیں. اس قسم کی کیفیت ہوتی تھی. دیکھیے جب بندہ آدھے دل سے کام کرتا ہے نا تو اس کو خود وہ نیکی کے موقع سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو حقیقت میں اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کبھی چلے بھی جاتے تھے دل میں نفاق چھپا کے میدان جنگ میں تو بس نام گنانے کو. جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے, خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو, مگر جب خطرہ گزر جاتا تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں اور صورت محمد میں اعمال کے ضائع ہونے کی بہت بات آتی ہے۔ جہاں بھی یہ جملہ سنیں، میں بولوں اور آپ سنیں، تو فوراً دل میں دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمارے عمل ضائع نہ کرنا، ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچا، باطل اعمال سے بچا۔